ماشاءاللہ تشریف رکھیں بھائی تشریف رکھیں شکریہ شکریہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بویا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے الٹ دیتے تھے تختِ کیسریت عوجدار آئی سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہد آئی الٹ دیتے تھے تختِ کیسریت عوجدار آئی سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام خانے وال کے غیور نوجوانوں دوستو سپاہ صحابہ کے ساتھیوں چوک سنگلہ والا کی یہ خاتم المعصومین کانفرنس جو ہر سال اسی چوک میں نہایت تجھ کو احتشام سے منعقد ہوتی ہے اس کانفرنس میں پہلے بھی میں کئی مرتبہ اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں کیونکہ عنوان حضور علیہ السلام کی سیرت کا ہے اس لیے میں انشاءاللہ اسی عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اور آخر میں سپاہ صحابہ کا مشن اور موقف بھی آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ یہ بھی بات آپ کے سامنے ہم کریں گے کہ اس آئندہ الیکشن میں جو 6 اکتوبر کو ہو رہا ہے سپاہ صحابہ کی پالیسی کیا ہے اور ہم کس بنیاد پر اس الیکشن میں اپنا رول ادا کریں گے میرے بھائیوں میں نے جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے وہ بڑی جامع مستند اور ہماگیر ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، جہانوں کے لیے رحمت، یہ ایک نہایت خوبصورت انداز ہے جس کو خلاق عالم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضور کو جہانوں کے لیے رحمت بنایا گیا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو جہانوں کے لیے رحمت بنایا گیا، اس رحمت سے کیا مراد ہے؟ جہانوں کے لیے رحمت کا مطلب کیا ہے؟ جہانوں کے لیے آپ کو رحمت کیوں کہا گیا؟ میرے بھائیوں، 124,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی اپنی ہستی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے دور کے لیے، اپنے دہر کے لیے، اپنے جگ کے لیے، اپنے کرم کے لیے اور اپنے حدود کے لیے اللہ کا پیغام بن کر آیا۔ ایک ہستی دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ جس ہستی کو اللہ نے ایک قوم کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، ایک مخلوق کے لیے نہیں، بلکہ شمس و قمر سے لے کر شجر و حجر تک، تحت الثرا سے لے کر عرش مولا تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر قیامت کی صبح تک، کائنات میں جتنے جہان ہیں، جتنے دور ہیں، جتنے ملک ہیں، جتنی اقوام ہیں، جتنی ملل ہیں، جتنی تواریخ ہیں، جتنی انسانیت ہے، جتنے جہان ہیں، ہر جہان کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر بستی کے لیے، ہر زبان کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر شہر کے لیے، ہر مملکت کے لیے، ایک ہی ہدایت کا پیغامبر صرف محمد رسول اللہ کو بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنایا، جہانوں کے لیے رحمت۔ یہاں سوال ہوگا کہ رحمت کا کیا مفہوم ہے، رحمت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کی گتھی نہیں سلجھائی جا سکی، جس گتھی کا ذکر بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں آیا۔ رحمت کا لفظ ایک بڑا جامع لفظ ہے۔ رحمت کا معنی کیا ہے؟ لغت میں رحمت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت کی تھیوری کیا ہے؟ رحمت کی فلسفی کیا ہے؟ رحمت کی اصلیت کیا ہے؟ رحمت کی حقیقت کیا ہے؟ رحمت عربی لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ عقدہ ہے جس کو مختصر وقت میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کھولوں گا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کائنات ساری سمٹ کر جس حسن کے گرد پھر رہی ہے، اسی کا نام رحمت ہے۔ میرے بھائیو، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنایا، یعنی رحمت آپ جہانوں کے لیے ہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں۔ عالم عقبہ میں آپ رحمت ہیں، عالم دنیا میں آپ رحمت ہیں، عالم ارواح میں آپ رحمت ہیں، عالم ملائکہ میں آپ رحمت ہیں، عالم نباتات میں آپ رحمت ہیں، عالم جمادات میں آپ رحمت ہیں، عالم انسانیت میں آپ رحمت ہیں، عالم برزخ میں آپ رحمت ہیں، عالم معاشرے میں آپ رحمت ہیں۔ رحمت کا کیا معنی ہے؟ میرے بھائیو، رحمت کا معنی ساری تاریخ میں، ساری لغات میں صرف ایک ہے، اور اس کے ارد گرد ساری اچھائیاں، ساری عظمتیں، ساری نعمتیں اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ اس کی تشریحات میں بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اس کی تفسیر میں بڑے بڑے رجسٹر اور دیوان تیار ہو سکتے ہیں، لیکن رحمت کا معنی کائنات میں ختم نہیں ہو سکتا۔ عربی لغت میں رحمت کا معنی ہے راحت، رحمت کا معنی راحت ہے، رحمت کا معنی چین ہے، رحمت کا معنی سکون ہے، رحمت کا معنی دکھوں میں علاج ہے۔ جس جگہ پر ظلم ہو اس کو ختم کر کے انصاف مہیا کیا جائے، یہ رحمت ہے۔ جہاں بدماشی ہو اطمینان اور امن آ جائے،
یہ رحمت ہے، جہاں اندھیرا ہو وہاں سویرا ہو جائے یہ رحمت ہے، شرق کے اندھیروں میں روشنی رحمت ہے، گناہوں کے اندھیرے میں نیکی رحمت ہے، عصیان و کفران میں اچھائی رحمت ہے، برائیوں میں اچھائی رحمت ہے، کائنات میں ہر برائی ختم کر کے وہاں روشنی کا دیپ جلانا اسی کا نام رحمت ہے، غلامی ختم کر کے آزادی کو لانا رحمت ہے، اور برائی ختم کر کے اچھائی کو لانا رحمت ہے، اندھیرا چھٹ کر روشنی کا آنا رحمت ہے، شرک کو ختم کر کے توحید کا چراغ جلانا رحمت ہے، اور انکار کو ختم کر کے اقرار کا اعلان کرنا رحمت ہے، اور نافرمانی کو ختم کر کے انقیاد و اطاعت کا اعلان کرنا رحمت ہے۔ کائنات کی ہر برائی کے مقابلے میں رحمت ہے، ہر برائی کے مقابلے میں جو بھی اچھائی ہے اس کا نام رحمت ہے۔ دنیا نے دیکھا عورت پہ ظلم ہو رہا تھا، میرے نبی کے آنے پہ وہ ظلم ختم ہوا، وہ رحمت نیچرے سے آئی۔ مزدور پہ ظلم ہوتا تھا، میرا پیغمبر آیا وہ ظلم ختم ہو گیا، تو مجھے کہنے دو رحمت چھا گئی۔ رحمت عورتوں کے حقوق پہ کے لیے آئی، رحمت مزدوروں کے حقوق کے لیے آئی، میرے پیغمبر کی رحمت کا سورج ایسا چمکا کہ عورت کو بھی حق ملا، مزدور کو بھی حق ملا، کسان کو بھی حق ملا، محنت کش کو بھی حق ملا، ملازم کو بھی حق ملا، حکمرانوں کو بھی حق ملا، اور انیایا کو بھی حق ملا، جانوروں کو بھی حق ملا۔ کائنات میں حقوق کے غصب کرنے کا نام زحمت ہے، حقوق کے ادا کرنے کا نام رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے بھائیو، ظلم جہاں بھی ہو، ظلم جہاں بھی ہو اس کا خاتمہ ضروری ہے، اور اس کے مقابلے میں عدل کا لانا، عافیت کا لانا، اسی کا نام رحمت ہے، اسی کا نام۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنایا، جہانوں کے لیے۔ ایسے وقت میں میرا پیغمبر آیا جب دنیا میں کفر تھا، شرک تھا، اندھیرے تھے، برائیاں تھی، کائنات گھٹاتو اندھیروں میں اٹی اور چھٹی ہوئی تھی، کائنات ساری ظلم و جبر کی اتھا گہرائیوں میں جام بلب تھی۔ ایسے وقت میں رحمت کا چراغ، رحمت کا سورج روشن ہوا، روشنی عام ہوئی، محمد مصطفیٰ کی روشنی رحمت کی شکل میں کائنات میں پھیل گئی۔ توجہ فرمائیں، قرآن نے اپنے پیغمبر سے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر تو جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ کیسے رحمت ہے؟ میں مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ مثال ہے، یہ دستاویز ہے، یہ پیمان ہے، یہ عہد ہے، یہ روشنی ہے، یہ قرارداد ہے، اور یہ اعلان ہے۔ اس اعلان پہ آپ غور فرمائیں، اور بڑی قابل غور بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ایک عورت کی حالت پہ غور کر، ایک عورت کی حقیقت پہ غور کر کہ دنیا کے دو تین طاقتوں میں دنیا بٹی ہوئی تھی، ایک کیسر روم کے اور ایک کسرا ایران کے، اور تیسرے عرب کی طاقت تھی، کہ کسرا ایران دنیا اور کیسر روم دو بڑی سلطنتیں تھیں، جس طرح آج امریکہ اور روس کی طاقت ہو، اسی طرح دو بڑی طاقتیں رسول اللہ کی آمد وقت تھیں، اور ان دونوں بڑی طاقتوں میں عورت کی کیا کیفیت تھی کہ اور عورت کو بناؤ سنگار کر کے چوکوں میں کھڑا کیا جاتا، لوگ اس کو بری نظر آ کر دیکھتے، لوگ اس کو نفسانی خواہشات کے طرز پر دیکھتے، اور عورت ایک بازاری جنس اور تجارتی منڈی کی شکل اختیار کر گئی تھی، تجارتی جنس کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ کیسے روم میں لڑکیوں کی منڈیاں لگتی تھیں، ایران روم کے اندر اور لڑکیاں منڈیوں کی شکل میں فروخت ہوتی تھیں، لڑکیوں کو جو چاہتا خرید کر جاتا، جو چاہتا پیسے دے کر لے جاتا۔ کسرا ایران میں لڑکیوں کو شوکیسوں میں کھڑا کیا جاتا، لوگ آ کر ان کو بری نظر سے دیکھتے، کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، لڑکی کوئی لڑکی نہ تھی، کوئی بیٹی نہ تھی، کوئی بیوی نہ تھی، کسی کا کوئی حق نہ تھا، اور خود عرب کے اندر رواج کیا تھا کہ بچی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچی پیدا ہوتی اسے قبر میں ڈال دیا جاتا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ جب رسول اللہ دنیا کے اندر تشریف لائے تو تین بڑی طاقتیں تھیں، ایک کیسر روم کی، ایک کسرا ایران کی، اور تیسرے نمبر پر خود عرب کی، اور تینوں طاقتوں میں عورت کی کیفیت کیا تھی؟ میرے بھائیو، بری چیز تھی، عورت کی کوئی حقیقت نہ تھی، عورت کو کوئی ناصب کا حصہ نہیں ملتا تھا، عورت مخصوص ایام پر عورت کو باہر نکال دیا جاتا، درختوں سے باندھ دیا جاتا، عورت کو کھانا نہیں پکا سکتی تھی، عورت کے لیے کوئی حیثیت متعین نہ تھی۔ میرے بھائیو، اس ایسے اندھیرے میں عورت کے لیے حیثیت متعین کرنے والا ایک پیغام پر آیا جس نے کہا عورت کو بازاری جنس سمجھنے والوں، عورت کو بری خواہشات کا نشانہ بنانے والوں، عورت کو برائی کی چیز سمجھنے والوں، عورت کو بازار کی خریداری والی چیز سمجھنے والوں، عورت کو نفسانی خواہشات کا محور قرار دینے والوں، آؤ میں محمد دنیا میں آیا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ عورت کی حیثیت صرف بازار کی نہیں، عورت کی حیثیت نفسانی خواہشات کی نہیں، عورت کی حیثیت ایک استعمال شدہ کپڑے کی نہیں، عورت کی حیثیت ایک استعمال شدہ جوتے کی نہیں، عورت کی کیا حیثیت ہے؟ میرے پیغمبر نے اعلان کیا کہ عورت اگر بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، اگر بہن ہے تب بھی تیری عزت ہے، اگر بیوی ہے اس کا خرچہ تیرے دن واجب ہے، اور اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ میرے بھائیوں، جس جنت کی تلاش میں ہزاروں سال سے دنیا ماری ماری رہی ہے، اس جنت کو میرے پیغمبر نے عورت کے قدموں کے نیچے لا کر دنیا کو بتا دیا کہ اس اندھیرے میں میں محمد ایک عورت کے لیے چراغ رحمت بن کے آیا ہوں۔ اسی کا نام ہے وما ارسل اللہ الا رحمۃ للعالمین، کہ جب عورت کا کوئی پرسان حال نہ تھا تو میرے محمد نے بیوہ عورتوں کی انگلی پکڑ کر کے دنیا کو کہا یہ ہے وہ عورت جس کے قدموں کے نیچے ساری دنیا کی جنت میں رکھ رہا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ میرا پیغمبر عورتوں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ عرب کے اندر رواج کیا تھا اور اس کے مقابلے میں میرے رسول نے کیا تعلیم دی ہے؟ عرب کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کوئی ان کا حق نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی پیدا ہوتی اسی وقت اس کو دفن کر دیا جائے، کون پوچھنے والا تھا؟ پوری دنیا میں ان کے حق کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ ایسے ہی وقت میں ساری کائنات کا پیغمبر مکہ مکرمہ کی ایک محفل میں شریک ہے اور ایک آدمی دوزانو ہو کر رسول اللہ کی محفل میں بیٹھ گیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول، میں اتنا بڑا گناہ لے کر آیا ہوں کہ میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے جھوٹ بولا ہے، اس نے کہا جھوٹ سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا تو نے شراب پی ہے، اس نے کہا مجھے شراب سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا تو نے زنا کیا ہے، اس نے کہا میرے پاس زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میں آج تیرے دروازے پہ وہ گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ کے رسول مجھے معافی مل سکتی ہے؟ مجھے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ کیا میرے لیے بھی کوئی معافی کی گنجائش ہے کہ اتنا بڑا گناہ تیرے پاس لے کر آیا ہوں؟ حضور نے فرمایا کون سا گناہ کیا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرے گناہ کو دیکھو تو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ ساری کائنات کا پیغمبر پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا کون سا گناہ ہے، کیا آسمانوں سے بھی بڑا گناہ، زمین سے بھی بڑا گناہ؟ تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول چند دن پہلے کی بات ہے، میں ابو جہل کا ماننے والا تھا، ابو جہل کے دروازے پہ سجدہ کرتا تھا، 360 بتوں کو خدا سمجھا کرتا تھا۔ ایک دن ایسی بات ہوئی کہ میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، 14 سال کے بعد اولاد میں نے دیکھی، چھوٹی سی بچی تھی۔ تو میری بیوی نے کہا اس بچی کو ہم زندہ دفن نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ابو جہل کا قانون ہے کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی ہے اس کو فوراً دفن کرنے کا آرڈر ہے، یہ بچی دفن کرنی پڑے گی۔ تو میری بیوی رو پڑی کہ 14 سال ہو گئے کوئی اولاد نے نہیں دیکھی، اب ایک چھوٹی سی بچی ملی ہے اس کو بھی تو دفن کر ڈالے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا، بچی کو چھپا لیا، ایک کمرے میں رکھا۔ کئی دن گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، بچی چلنے پھرنے لگی، 2 سال گزر گئے، بچی بھاگنے لگی اور مجھے پیاری لگنے لگی۔ میں سارا دن کی تھکاوٹ لے کر جب گھر پہنچتا تھا وہ بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ مسلمانوں جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کو پتا ہے کہ انسان کو بچی سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ شخص رسول اللہ کے دربار میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول جب بچی 4-5 سال کی ہو گئی تو بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، لیکن ایک دن چوک میں ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا، اس نے کہا تیرے گھر میں بچی ہے اور کل کو یہ جوان آدمی کو اس کو لینے آ گا، کوئی اس کے ساتھ شادی کرے گا، قریشیوں کی ناک کٹ جائے گی، تو ہمارا منہ کالا کر دے گا، میں یہ برداشت نہیں کرتا، آج ہی تیری بچی کو میں زندہ دفن کروں گا یا اس کو قتل کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں آج خود ہی یہ کام کرتا ہوں۔ میں گھر چلا گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا بچی اچھے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، اس کو دوپٹہ پہناؤ اور میں اس کے گھر اس کے ماموں کے گھر لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ابو جہل والے کہیں آ کر اس کو قتل نہ کر ڈالیں۔ لیکن میرے دل نے یقین کر لیا تھا کہ میں اس بچی کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا تاکہ یہ روزانہ کی علامت ختم ہو جائے، روزانہ کا تانا میرے اوپر سے ختم ہو جائے۔ بچی کو میری بیوی نے تیار تو کر دیا، لیکن جب میں اس بچی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لے جانے لگا تو دروازے سے گزرنے سے پہلے ایک کسی اور کدال بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بچی کو اٹھا کر کندھے پر بٹھا کر میں جنگل میں لے گیا۔ جب پہاڑوں کے دامن میں پہنچا تو میری بیٹی کہتی ہے ابا جان اس علاقے میں تیرے ماموں کا گھر نہیں ہے، تم مجھے کہاں لائے ہو؟ تو میں نے اس بچی کے منہ پہ تماشا مارا، وہ بچی رو پڑی، میں نے اس کے رونے کو نہ دیکھا لیکن اس بچی کو بٹھا کر اس کی قبر کھودنے لگا۔ جب وہ گڑھا کھود گیا تو اس گڑھے کے اندر میں بچی کو ڈالنا چاہتا تھا تو وہ بچی رو کر کہتی تھی ابا جان اگر تو نے مجھے اسی طرح قبر میں دفن کرنا تھا تو میرے گھر میں بتا دیتے اپنی اماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی. مسلمانوں دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر اس آدمی کی یہ بات سن رہا ہے, لیکن جب یہاں تک پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ بچی تڑپتی رہی اور روتی رہی لیکن اس نے اس کی کوئی بات نہ سنی تو میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, میرے نبی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے چبنم مر کر گرنے لگے اور صحابہ بھی پیغمبر کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگے. حضور نے فرمایا تجھے پھر ترس نہیں آیا؟ کہنے لگا کملی والے میرا دل پتھر ہو چکا تھا, میرے دل کفر کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے, میں شرک و کفر کی وادیوں میں جاں بلب تھا, میں تڑپتا تھا لیکن کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی, میں پریشان تھا لیکن اس پریشانی کے عالم میں میں حق دھرم بھی تھا, میں ضدی بھی تھا اور اس ضد نے میرا منہ کالا کر دیا تھا. میں نے اس کے بعد وہ بچی روتی رہی لیکن اس بچی کو اٹھا کر جب میں قبر میں اتارنے لگا تو وہ بچی مجھے کہتی ہے ابا جان مجھے قبر میں نہ اتارو, میں نے تیرا کوئی جرم نہیں کیا, میں نے کوئی قصور نہیں کیا, مجھے چھوڑ دے, میں ساری زندگی تیرے سامنے نہیں آؤں گی, میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آتی, تیرے علاقے میں نہیں آتی, مجھے چھوڑ دے, میں جنگلوں میں وقت گزار لوں گی, میں لوگوں کے گھروں میں کم کر کے وقت گزار لوں گی, آج اس طرح مجھے زندہ دفن نہ کر. لیکن میرے دل پہ اندھیرا تھا, میں نے اس بچی کو اٹھایا اور اٹھا کر قبر میں ڈال دیا اور اس قبر میں ڈال کر اس کے سینے پر ایک پتھر رکھ دیا, ایک بہت بڑا پتھر رکھا. وہ بچی چیختی رہی, وہ روتی رہی لیکن پتھر جب اس کے سینے پہ آیا اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. اور اس کے بعد میں نے مٹی کا ایک تودا اس کے اوپر ڈالا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر ڈالا. بچی تو دفن ہو گئی لیکن میرے دل نے میرے دل کے اندر انگارے پھوٹنے لگے. میں گھر آ گیا, میں رات کو بستر پہ لیٹا, مجھے نیند نہیں آئی, ساری رات تڑپتا رہا, مجھے نیند نہیں آئی. جب آنکھ لگی تو میرے سامنے وہ بچی کھڑی ہے اور میرا گریبان پکڑ کے مجھے جھنجھوڑ رہی ہے. اے اللہ کے رسول آج 40 راتیں ہو گئی. میں سوتا ہوں تو بچی میرے سامنے آتی ہے اور ایک اس نے رو کر یہ کہہ دیا کہ ابا جان آج تو نے مجھے زندہ دفن کیا ہے, میرا قصور کوئی تھا, میرا جرم کوئی نہیں تھا, میں نے تیری ساتھ کوئی غلطی تیری نافرمانی نہیں کی تھی, تو ساری زندگی تیرے پاؤں دھو کر پینا چاہتی تھی لیکن بے جرم تو نے مجھے ذبح کیا, بے جرم تو نے مجھے دفن کیا. قیامت کا دن ہوگا تیرا گریبان ہوگا میرا ہاتھ ہوگا. اے اللہ کے رسول اتنا بڑا گناہ لے کر میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں, تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں, تیری دہلیز پہ آیا ہوں, کیا یہ گناہ بھی میرے لیے معاف ہو سکتا ہے؟ اس گناہ کی معافی بھی مل سکتی ہے؟ حضور نے اس کی بات سنی, پیغمبر رو پڑے, نبی روتے رہے, کافی دیر تک روتے رہے, سارے صحابہ روتے رہے, ساری محفل میں سناٹا طاری ہو گیا, محفل ایسے ہو گئی جیسے دنیا دھاڑے مار کر روتی ہو کہ اس بچی کو کیسے زندہ دفن کر ڈالا گیا. میرے بھائیو میرے نبی کا یہ رونا اسی کا نام رحمت ہے, آنسوؤں کا بہانا اسی کا ہے, بچی کے لیے دکھ اٹھانا, بچی کے لیے دکھ کا اظہار کرنا اسی کے لیے نام رحمت ہے. لیکن اس آدمی جب رو کر کہا کہ میرا دل شرمندہ ہے, میں تیری چوکھٹ پہ معافی مانگنے آیا ہوں, اے اللہ کے رسول مجھے معافی مل سکتی ہے, تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, معافی دینے سے پہلے فرمایا, او لوگو آج لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں لیکن میری امت میں آج سے یہ اعلان سن لو کہ جو شخص دو بچیوں کو جوان کر کے تربیت اچھی طرح کر کے ان کی شادیاں کر کے ان کے اپنے اپنے گھروں میں پہنچائے گا, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ ان کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے. اور میرے بھائیوں اس دور میں بچیوں کو زندہ دفن کرنا قانون ہو, ایسے وقت میں بچیوں کی تربیت کرنا, جوان کرنا, گھروں میں شادیاں کر کے بھیجنا, اس کے لیے جنت کا اعلان کرنا, اسی کا نام رحمت ہے, اسی کو قرآن نے کہا وما اسلاك الا رحمۃ للعالمین. وما ارسلناك الا, اور میرے رسول نے قیصر روم اور کسرا ایران میں عورتوں کے تجروں سے کہا کہ جو شخص کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے. یہ میرے رسول نے فرمایا اور اس کا نام بھی رحمت ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی, اس کے ہاتھوں میں ایک بچی تھی, بڑی قابل اور بات کہتا ہوں, کھجور عورت کو دے دی کہ یہ تیرے لیے ہے اور ایک کھجور کے بارے میں کہا کہ اس کے دو حصے کر کے ان دو بچیوں کو دے دو. لیکن اماں فرماتی ہیں کہ میں نے دونوں کھجوریں باہر نکالی تو وہ بچیاں جھپٹ پڑی, تو اس عورت نے ان بچیوں کو دونوں کھجوریں دے دی اور خود کچھ نہیں کھایا, بچیاں دونوں کھجوریں کھا گئیں. اماں فرماتی ہیں مجھے ترس آیا کہ یہ عورت تو کئی دنوں سے بھوکی ہے, تو میں نے دوسرے توشہ دان میں ہاتھ ڈالا تو ایک کھجور ملی, ایک کھجور میں نے نکالی, میں نے کہا اما بہن یہ تیرے لیے, تو اس عورت نے وہ کھجور توڑ کر وہ بھی دونوں بیٹیوں کو دی. جب یہ واقعہ بالکل اسی طرح حضور کے سامنے اما نے بیان کیا تو نبی رو پڑے. حضور نے فرمایا عائشہ اگر وہ عورت تجھے دوبارہ ملے تو اس کو میری طرف سے جنت کی خوشخبری دے دینا. یہ میرے نبی کی طرف سے بیوہ عورت کو یتیم بچیوں کی ماں کو جنت کی خوشخبری دینا, اسی کا نام رحمت ہے.
عظمت رسالت عظمت رسالت
وما ارسلناک الا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں نے برطانیہ کے ایک کمیونٹی سینٹر میں ایک لیکچر دیا تھا 6-7 سال پہلے کی بات ہے, اور وہاں میں نے کہا وہی بات آج نقل کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مصلح و مربی نہیں آیا, کوئی ایسا ریفارمر, کوئی ایسا نجات دہندہ نہیں آیا جس نے اپنی قوم کے کسی مزدور کا ہاتھ چوما ہو سوائے محمد مصطفیٰ کے. میں نے کہا لینن کہاں ہے, مارکس کہاں ہے, انگلس کہاں ہے, برطانیہ کا چرچل کہاں ہے, شیکسپیئر کہاں ہے, روسو کہاں ہے, ویدک کہاں ہے, ابراہم لنکن کہاں ہے, مغربی جمہوریت کا بانی کہاں ہے, دنیا کے بڑے بڑے یہ سکالر کہاں ہیں. آؤ میں دنیا کے سب سے بڑے سردار دروازے پہ لے چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہے, لوگ مصافہ کر رہے ہیں, ایک شخص نے مصافہ کیا, پیغمبر نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور جب ہاتھ سیدھے کیے تو دیکھا اس کے ہاتھوں پر نشانات ہیں. حضور نے فرمایا یہ نشان کیسے ہیں, تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں پتھروں پہ پھوڑا چلاتا ہوں, میں پتھر توڑتا ہوں, یہ اس کے نشان ہیں. حضور نے ان کے نشانوں کو چوم لیا, حضور نے ان کے نشانوں کو چوم کر فرمایا تیرا نام کیا ہے, اس نے کہا میرا نام سعد انصاری ہے, تو حضور نے فرمایا جو کمائی تیری ہے ایسی کسی کی نہیں, کسی کا نام ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اس موقع پہ میرے رسول نے فرمایا تھا اعط الاجیر لاجر قبل ان یجف کہو کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. یہ اعلان دنیا میں سب سے پہلے کرنے والا محمد رسول اللہ. اس اعلان سے پہلے دنیا انسانیت میں مزدور کا کوئی حصہ مقرر نہیں تھا, کوئی بادشاہ کسی مزدور کو کچھ نہیں دیتا تھا. ایک آدمی نے مزدور رکھا, سال گزر گیا, 2 سال گزر گیا, اور 2 سال کے بعد جب گھر جانے لگا اس کو 2 سر چھوارے دیے, یہ مزدوری تھی. ایسے وقت میں کہ ایک مزدور 1 سال تک پتھر ڈھوئے, پانی بھرے, اور 2 سال کے بعد جب جانے لگے تو 1 سر چھوارے دے دے, ایک یہ, اور ایک یہ کہ میرا رسول فرمائے اوت الاجیر علی اجرن قبل یہ جو فارقہ ہو کہ جو کام یہ مزدور کر رہا ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری اس کے دامن میں ڈال دے, یہی میری شریعت کا حکم ہے. اسی کا نام رحمت, اسی کا نام, اسی کا نام, اسی کا نام رحمت. میرے بھائیوں قیدی, جو آدمی قید ہو کر آیا قیدی, آج کل قیدیوں سے کیا سلوک ہوتا ہے, آپ نے ملتان کی جیل کا واقعہ سنا ہوگا, 16 قیدی گولیوں سے بھون ڈالے, کوئی چڑی نہیں پڑتی, کسی نے نہیں پوچھا کیا ہوا, آوازیں سسکیاں لیتی رہیں کوئی نہیں اٹھا, دبی ہوئی آوازیں چیختی رہیں کوئی نہیں اٹھا, مجبور آوازوں نے فضاؤں کو فلک شگاف بنا دیا لیکن کوئی اٹھا. میرے رسول نے فرمایا تھا اتق یا معاذ, اے معاذ اتق دعوت المظلومی فإنها بینها فإن بینها وبین اللہ حجاب لیس بینها وبین اللہ حجاب. اے معاذ مزدور کی, اے معاذ مظلوم کی آنکھ سے بچنا. حضور نے فرمایا تھا اے معاذ مظلوم کی آنکھ سے بچنا کہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پرا نہیں ہوتا, اسی کا نام رحمت ہے. کہو اسی کا نام, اسی کا نام رحمت ہے, اسی کو رحمت کہتے ہیں, اسی کا نام رحمت ہے. میرے بھائیوں آج تڑپتے رہے قیدی, سسکتے رہے قیدی, اور ان کی جبینیں آنسوؤں سے, ان کے جبینیں خون سے تر ہو گئی, ساری ساری رات زخمی تڑپتے رہے, کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا, کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا. لیکن آؤ میں مدینہ کی سرزمین پہ ایک ایسے رحمان, ایک رحمت للعالمین کو کا چہرہ آپ کو دکھاؤں کہ رسول اللہ جس حجرے میں آرام فرما تھے تو آپ نے اس حجرے کے قریب ایک بڑے کمرے میں شام سے آئے ہوئے قیدیوں کو ڈال رکھا تھا, تو حضور علیہ السلام ساری رات کروٹیں بدلتے رہے, اور جب تہجد کا وقت ہوا تو آپ نے آ کر دیکھا کہ کچھ قیدیوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں, تو حضور نے فرمایا ان رسیوں سے بندھنے کی وجہ سے یہ لوگ ساری رات کراہتے رہے ہیں, اور ان کے کراہنے سے محمد مصطفیٰ کو نیند نہیں آئی. ان کے کرہنے سے کہ ان کا ہاتھ سخت بنا ہوا ہے تو یہ کرہتے تھے, اس لیے محمد مصطفیٰ کو نیند نہیں آئی سلام. اسی کا نام رحمت ہے, کہو اسی کا نام, اسی کا نام رحمت ہے, رحمت ہے. اور کس کا نام رحمت ہے, آگے چلو, اس کا نام رحمت ہے کہ فاروق اعظم نے اپنی وفات شہادت سے چند دن پہلے فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال عمر زندہ رہا, آئندہ سال اگر عمر زندہ رہا تو میں اپنی مملکت کے 19 صوبوں کا دورہ خود کروں گا اور ہر صوبے میں ایک ایک مہینہ گزاروں گا. توجہ رہے حکمرانوں, دیکھو بات دورہ کرنے کی نہیں, دورہ تو آپ بھی کرتے ہو کہ 10 لاکھ کی بجائے 10 کروڑ خرچ آ گیا, پوچھنے والا کوئی نہیں, وہ اور بات ہے. لیکن آؤ اس حکمران کو دیکھو جس حکمران کی ایک ایک ادا سے محمد مصطفیٰ کی رحمت تپ رہی ہے, اس پہ غور تو کرو. فاروق اعظم نے یہ واقعہ کہاں خراب میں قاضی یوسف نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم کا یہ خطبہ اتنا عجیب تھا کہ دنیا کے عیسائی اور یہودی دم بخود رہ گئے کہ عمر نے یہ خطبہ دیا. اس خطبے کو یونان کے حکمرانوں نے سونے کے پانی سے لکھوا کر اپنے گورنر ہاؤس میں لگا دیا. یہ خطبہ ایسا تھا کہ فاروق اعظم نے فرمایا کہ لوگ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اپنی مملکت کے 19 صوبوں کا دورہ کروں گا, ہر صوبے میں ایک ایک مہینہ گزاروں گا, میں الجزیرہ بھی جاؤں گا, میں بحرین بھی جاؤں گا, میں ایران بھی جاؤں گا, میں روم بھی جاؤں گا, اور کروں گا کیا کہ ہر شہر کا ہر صوبے کا پیدل دورہ کر کے میں ان بیوہ عورتوں کے دروازے کھٹکاؤں گا, میں یتیم بچوں کے دروازے کھٹکھٹا کے پوچھوں گا, اور یتیموں بیوہ عورتوں عمر تمہارا نوکر بن کر آیا ہے, بتاؤ کون سا تمہارا کام ہے, میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا کام کروں, میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری مزدوری کروں, میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری نوکری اور چاکری کروں, اگر میں آئندہ سال رہا تو دنیا کو بتا دوں گا کہ میری مملکت کے 19 صوبوں میں کوئی بیوہ عورت بے سہارا نہیں رہے گی. میرے بھائیوں ومار صلاح کا اللہ, توجہ فرمائے, ومار صلاح کا اللہ, اور رحمت جو ہے یہ بھی بات قابل غور ہے کہ رحمت جو ہے یہ صرف رسول اللہ کی زندگی تک محدود نہیں رہی, رحمت پھیلتی رہی. کہو رحمت رحمت ہے, توجہ آپ کی, میں کھولوں اس بات کو کہ نبی کی رحمت پھیلتی, یہ نبی کی رحمت ہے کہ حضور کے پاس حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے, فرمایا یا رسول اللہ میری ماں تو مجھے روزانہ مارتی ہے, اور کیا کہتی ہے کہ تو محمد کا کلمہ کیوں پڑھ چکا ہے, اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرو. حضور نے نبوت میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم اہدی امی ابی ہریرہ, اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. یہ دعا کرا کے ابو ہریرہ گھر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں, ایک آدمی نے راستے میں پکڑ لیا, کہاں جاتا ہے, کہنے لگا میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا رسول اللہ کی دعا پہنچتی ہے. ابو ہریرہ فرماتے جب میں گھر پہنچا دروازہ بند تھا, تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو میں نے کیا دیکھا, میری اماں غسل کر کے فارغ ہوئی ہے اور کہنے لگی میرے دل میں ایمان کی روشنی اتر آئی ہے, جلدی کر مجھے رسول اللہ کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے. اسی کا نام رحمت ہے, کہو اسی کا نام, اور اسی کا نام رحمت ہے. یہ بھی دیکھیں, یہ بھی توجہ فرمائیں کہ اس کا نام بھی رحمت ہے کہ بھوکے کو روٹی کھلانا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں مدینہ کے چوک میں بھوک کی وجہ سے نڈھال لیٹا ہوا تھا, ابو بکر آئے گزر گئے, عمر آئے گزر گئے, حضور تشریف لائے, حضور نے مجھے دیکھا, فرمایا معلوم ہوتا کچھ نہیں آیا تھی یا کچھ نہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ 3 دن سے پیٹ خالی ہے, حضور نے انگلی پکڑی مجھے آیا لے گئے گھر, اور جا کر فرمایا عائشہ کوئی کھانے پینے کو کچھ ہے, اماں نے فرمایا کھانے کو تو کچھ نہیں, پینے کے لیے دودھ کا ایک پیالہ ابھی رکھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کام بن گیا, فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جو 80 طالب علم بیٹھے ہیں انہوں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, ان کو بلا لاؤ, وہ بھی دودھ پیے تم بھی دودھ پیو گے. اماں حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ 80 طالب علم بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا اور ایک دودھ کا پیالہ, لیکن میں 80 طالب علموں کو قطار میں بٹھا دیا. حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے پیالہ ان کو پلانا شروع کر دو. فرماتے جب بسم اللہ پڑھ کے میں نے پیالہ پلانا شروع کیا, 80 طالب علم پانی دودھ کا پیالہ پی گئے, 80 طالب علم دودھ سیر ہو کر پی گئے, لیکن اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. حضور فرمایا اب تم پیو, فرمایا میں نے پھر پیا, حضور نے فرمایا اور پیو, میں نے پھر پیا, حضور نے فرمایا اور پیو, 3 مرتبہ میں سیر ہو کر فارغ ہو گیا. حضور نے میرے ہاتھوں سے پیالہ پکڑا اور اپنے منہ کو لایا تو پھر پیالہ ختم ہوا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ساری دنیا وہ پیالہ پی جاتی دودھ کبھی ختم نہ ہوتا, اس کا نام رحمت ہے. اسی کا نام, اسی کا نام, یہی نبی کی رحمت ہے. مکے میں رحمت ہے, مدینے میں رحمت ہے, اور پوری کائنات میں رحمت ہے, پوری کائنات میں, یہ پوری کائنات کی رحمت ہے کہ نماز عشاء کے بعد رسول اللہ تشریف فرما ہے, ابو بکر آئے, عمر آئے, دونوں نے کچھ نہیں کھایا, 11 بج گیا رات کی, تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کچھ کھایا پیا نہیں. حضور نے فرمایا تم نے بھی نہیں کھایا, میں نے بھی نہیں کھایا, کئی بھی گزر گئے اسی طرح گزر گئے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ پریشانی کی کوئی بات نہیں, میں شام کو مغرب کے وقت گزرا تھا مدینہ کی ایک گلی سے تو سامنے دروازہ مقداد ابن اسود کا کھلا تھا تو اس کے گھر کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. میں نے کہا کہ کھجوروں کا ڈھیر ہے, چلو آج مقداد ابن اسود کے گھر چلتے ہیں. حضور نے فرمایا چلو ابھی چلتے ہیں. یہ بے تکلفی کی بات تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے بے تکلفی. تو ابھی رات کا وقت ہے, حضور علیہ السلام نے جا کر مقداد ابن اسود کا دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت مقداد ابن اسود کی صاحبزادی نے کی آنکھ کھلی, وہ بھاگی ہوئی آئے, اس نے سوراخوں سے دیکھا کہ ساری دنیا کا سردار دروازے پہ کھڑا. جب رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو بھاگ گئی. یار ابا جان اٹھیے, رسول اللہ تشریف لائے ہیں. تو ابا جان جوتا بھی نہیں پہنا, جوتا سمے جوتے کے بغیر اٹھ کر آئے اور دروازہ کھولا, فرمایا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائیں, آپ یہاں رات ابھی رات کے وقت آئے, مجھے حکم کر دے میں سر کے بل آپ کے قدموں پہ آ جاتا ہوں. حضور نے فرمایا آیا نہیں ہوں بھیجا گیا, آیا نہیں ہوں بھیجا گیا ہوں. بھائی کیا بات ہے, حضور نے فرمایا آیا نہیں ہوں بھیجا گیا ہوں. میرے بھائیو اس پہ غور کرو, رحمت اسی کا نام ہے. حضور نہیں آئے تشریف لائے تھے تو کیفیت اور تھی, حضور تشریف لائے تو دنیا ساری کی کیفیت اور ہے. اس پہ آپ غور فرمائیں کیا کیفیت بدل گئی. اور تھوڑی دیر گزر گئی, حضور نے فرمایا بھائی یہ ابو بکر کہتے ہیں کہتے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو میں نے کہا میں نے بھی نہیں کھایا. تو تیرے دروازے پر آئے ہیں, سنا تیرے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر تھا, بس یہ بات سننے کی دیر تھی کہ مقداد ابن اسود کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, دھاڑے مار کر رو پڑے. کیوں روتے ہو؟ حضور نے پوچھا, کہنے لگے خبر گرم ہے آج ان کے آنے کی. زبان حال سے یہی کہا ہوگا کہ خبر گرم ہے آج ان کے آنے کی, آج ہی گھر میں بوری آنا ہوا. کھجوروں کا ڈھیر ضرور تھا لیکن عشاء کی نماز سے پہلے میں نے ساری کھجوریں مدینے کے فقیروں میں بانٹ دی ہیں, تو گھر میں ایک کھجور بھی نہیں ہے. روتا اس لیے ہوں کہ دنیا ساری کا سردار میرے دروازے پہ ہے اور میرے گھر تو کچھ نہیں ہے اور بوریاں بھی گھر میں نہیں ہے, اس لیے روتا ہوں کہ یہ نعمت روز روز تو نہیں ملتی ہے. حضور نے دیکھا کہ آنسو کی جھڑیاں لگ گئی ہیں, دھاڑے مار کر مقداد رو رہا ہے. نبی کی رحمت کریا جوش میں آیا, کیوں؟ اس لیے اسی کا نام تو رحمت تھا, اسی کا نام تو تھا. حضور نے فرمایا تیرے گھر کے قریب کوئی کھجوروں کا درخت ہے؟ اس نے کہا کھجوروں کا درخت تو کوئی نہیں, ایک کھجوروں کا پرانا جھڑ یہاں سامنے کھڑا ہے اور پرانا خشک تنا ہے وہاں یہاں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری نبوت والی چادر اٹھاؤ اور یہ چادر لے جا کر اس تنے کے نیچے بچھا دو اور اسے میرا سلام کہو اور اسے کہو رسول اللہ تجھ سے کھجوریں مانگتے ہیں. اسی کا نام ہے ہمار صلاح کا اللہ, ہمار صلاح کا اللہ. اے آنسو والے کے لیے رحمت, دکھوں والے کے لیے رحمت, مجبوروں کے لیے رحمت, پریشانوں کے لیے رحمت, مشکل والوں کے لیے رحمت. مقداد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی وہ نبوت والی چادر لے کر میں چلا گیا اور کھجوروں کے تنے کے نیچے بچھائی اور میں نے جب رسول اللہ کا سلام کہا, آدھی رات کا وقت تھا, مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اس خشک تنے میں بہار آ گئی. بخاری شریف میں ہے کہ میں نے حضرت مقداد فرما میں نے کہا رسول اللہ تجھ سے کھجوریں مانگتے ہیں, جب یہ کہا اس خشک تنے سے کھجوریں جھڑنے لگی اور اتنی کھجوریں جھڑی چادر بھر گئی. چادر بھری میں رسول اللہ کے پاس لے آیا. حضور فرماتے تو چادر نہ اٹھاتا تو صبح ہو جاتی, اس خشک تنے کی کھجوریں دنیا ساری دیکھ لیتی اور کھجوریں کبھی ختم نہ ہوتی. اسی کا نام ہے ومار صلاح کا اللہ رحمت اللہ. یہ انسانوں کی بات ہے. رسول اللہ کے دروازے پہ ایک اونٹ نے سر رکھا, اونٹ نے, بخاری شریف میں ہے حضور کے دروازے پہ ایک اونٹ نے سر رکھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کیا کہتا تھا؟ بخاری شریف میں ہے حضور نے فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا. یہ اونٹ کہتا تھا میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے, چارہ تھوڑا دیتا ہے. حضور نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. مالک آیا, حضور نے فرمایا چارہ پورا ڈالو. اس کے بعد چارہ مالک نے پورا ڈالا تو اب مجھے کہنے دو ومار صلاح کا اللہ رحمت للعالمین کہ میں نبی صرف انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا. ایک عورت کے لیے نہیں, دنیا کا کوئی مسلح دکھاؤ, کوئی مربی دکھاؤ, کوئی حکمران دکھاؤ کہ رسول اللہ کے پاس مہمان بن کر یہودی آئے. صحابہ نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں, میرے رسول نے فرمایا یہ میرے مہمان. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی ہیں, باہر کے ملک ہیں, پتہ ان کا نہیں کہاں سے آئے ہیں, ہم ان کو ٹھہرائیں گے. حضور نے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ, یہ میرے مہمان ہیں, میں ان کو گھر لے جاؤں گا. یہودیوں کا ہاتھ میرے رسول نے پکڑا, گھر لے گئے, اپنی بیٹھک میں بٹھایا, وہاں رات کو رکھا اور رات کو جب بیٹھک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لٹا دیا. بڑی عجیب بات ہے, شبلی نے لکھا ہے, ابن شام نے لکھا, کتابوں میں یہ لکھا اور ایسا حیرت انگیز واقعہ چشم فلک میں نہیں دیکھا نہیں سنا. رحمت تو دیکھیے کہ رحمت کی تھیوری فلاسفی کیا ہے, رحمت کسی کا نام ہے, رحمت کی حقیقت و اصلیت کیا ہے, اسی کو رحمت کہتے ہیں. کہ تہجد کا وقت تھا تو ان یہودیوں میں ایک یہودی نے رات کو بستر خراب کر دیا, بستر خراب ہو گیا تہجد کے وقت، بستر خراب ہوا اور اس کو شرم آئی کہ میں دنیا کے سب سے بڑے سردار کے گھر میں مہمان ہوں، تو رات انجیل میں جس کا ذکر ہے بستر خراب ہو گیا، اس کو شرم آئی، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اٹھو میرا بستر خراب ہو گیا، میں صبح کو رسول اللہ کا سامنا کس شکل میں کروں گا. وہ اٹھ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا. دوپہر ہو گئی، 11-12 بجے جب اپنے قبیلہ دوست قبیلے کا آدمی تھا، جب دوست قبیلے میں پہنچا اس نے دیکھا میری تلوار تو رسول اللہ کے گھر رہ گئی ہے. وہ واپس آیا اور واپس آ کر اس حضور علیہ السلام کی بیٹھک اور مکان کے اس حجرے سے باہر کھڑا ہو گیا کہ کسی بہانے سے میں تلوار کسی بچے سے منگوا لوں، کسی سے منگواؤں. لیکن جب وہ قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ساری دنیا کا سردار اپنے ہاتھوں سے دھو رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کا بستر دھو رہا ہے. اور دھوکتے ہوئے حضور کی نظر اس شخص پہ پڑی تو حضور نے فرمایا میری بات سنو. وہ قریب آیا، لرز لگا، رسول اللہ مجھے کہیں گے تو اچھا مہمان. لیکن حضور نے فرمایا کہ اے نوجوان، تجھ ہاتھ کو جب یہاں سے گیا تجھے اپنی تلوار کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا، تجھے تو تلوار یہی چھوڑ گیا، یہ لے تلوار. حضور نے اس کو تلوار دے دی. فرمایا آئندہ جہاں بھی جاؤ اپنے سامان کا ضرور خیال رکھا کرو. یہ نہیں کہا تو نے بستر خراب کیا، یہ نہیں کہا کہ تیرا یہ کیا کار ہے. میرے بھائیو اسی کا نام ہے وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین. اور قرآن نے اس کے بعد ایک بات کہی ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ کائنات میں خلق جہاں سے جنم لیتا ہے وہاں سے میں محمد مصطفیٰ آغاز تیرا ہے، ابتدا تیری ہے، انتہا تیرا ہے. کہ ایک آدمی کسی کو تھپڑ مارے جواب میں تھپڑ مارا جائے اس کا نام عدل ہے، لیکن ایک شخص کسی کو تھپڑ مارے جواب میں اس پر احسان کیا جائے یہ نبی کا اخلاق ہے. کہ بستر خراب ہو گیا لیکن اس خراب بستر کی کوئی بات نہیں کہی ہے. میرے بھائیو غلاظت کے ڈھیر میرے نبی کے چہرے پہ ڈالے گئے، لیکن وہی پیغمبر عورت کی تیمارداری کرنے کے لیے جب اس کے دادے پہ پہنچا تو عورت دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے یہ محمد مصطفیٰ اس کے راستے میں میں کانٹے بچھاتی تھی، آج میں بیمار ہوئی تیمارداری کرنے آیا ہے. بات صرف نبوت کی نہیں ہے، یہ بات کیا ہے وما ارسلنا الا رحمت للعالمین. کافر کے لیے رحمت، جانور کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، اعلیٰ کے لیے، عالم برزخ کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، عالم عقبہ کے لیے، ذرے ذرے کے لیے، آئے کائنات کے ہر مخلوق کے لیے، ہر چیز کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو وہ وجود محمد مصطفیٰ. اور یہ رحمت میرے پیغمبر آگے پھیلی. آج اگر میں کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق بنا، یہ ابو بکر کا صدیق بننا یہ رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ خود نہ تھے جو راہ پہ، خود نہ تھے جو راہ پہ، اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی اس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور ایک بات کہہ رہا ہوں، اقبال سہیل ہندوستان کا ایک بڑا شاعر گزرا، اس نے جو بات کہی وہ آپ سنتے رہے، لیکن اس نے ایک بات خوبصورت اور کیا. کیا کہتا ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر العمم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نظمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم ہوتا. اس میں یہ کہا ہے کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، اس پہ غور کریں، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. عکس کرم کا کیا مطلب ہے؟ کہ رحمت تجھ میں ہے تو رحمت صدیق میں بھی ہے. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، رحمت تیرے چہرے میں ہے، رحمت صدیق میں بھی ہے، رحمت فاروق میں بھی ہے، رحمت عثمان میں بھی ہے، رحمت علی میں بھی ہے، رحمت 144,000 تیرے غلاموں میں ہے. اسی لیے تو اقبال سہیل نے کہا کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر العمم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. علامہ اقبال شاعر مشرق نے اسی فلسفے کو بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. ذوق تازہ ہے یا کوئی نہیں؟ کوئی نہیں، تازہ نہیں لگ رہا، تھک گئے ہو. نہیں رہنے دو، یہ بات نہیں، سوائے محمد مصطفیٰ کی سورج کی روشنی اور کوئی نہیں ہے. توجہ تو توجہ تے کرو نا، سورج دیا کرنا تو بعد نکل، تھی تو ستے رہے ہو لگتا مینو، جی جاگ دے ہو تے میں تقریر جاری رکھا ورنہ آخر داوانا آخر. اور پھر یہ دیکھیں توجہ ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کی, اسی فلسفے کو بیان کیا کہ یہ پھول نہ ہوتا تو کیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا, اور گل نہ ہوتے یہ بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا, نرج ہستی میں یہ گنچے بھی پریشاں ہوتے, رخت بردوش میں سب دست و گربا ہوتے, خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا, نہ دشت و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے, نہ مزین تیرے ذکر سے بیابہ ہوتے, حضور وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے, پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے. یہ نبی کی رحمت ہے, کہو یہ نبی کی, یہ بھی نبی کی رحمت ہے کہ تورات موسیٰ پہ اتری, انجیل عیسیٰ پہ اتری, زبور داؤد علیہ السلام پہ اتری, اور قرآن محمد مصطفیٰ پہ اترا. پر اترنے میں فرق ہے, موسیٰ پہ تورات اترنے لگی, اللہ نے فرمایا اے موسیٰ 40 دن کا چلہ طور پہاڑ پہ کرے گا تو تجھے تورات دوں گا, شرط لگ گئی. عیسیٰ علیہ السلام پہ زبور اترنے لگی, فرمایا اپنے عبادت خانے میں 1 مہینہ بیٹھنا ہوگا پھر انجیل دوں گا. داؤد علیہ السلام زبیر اترنے لگی, زبور اترنے لگی, تو اللہ نے فرمایا اپنے معبد میں بیٹھو عبادت کرو پھر کتاب اترے گی. لیکن قرآن کیسے اترا؟ قرآن ایسے نہیں اترا کہ میرے نبی کو کہیں بنا بھیجا گیا, پابند دیا گیا, نہیں. میرا نبی مکے میں تھا, قرآن کو مکے میں بھیج دیا. میرا نبی مدینے میں تھا, قرآن کو مدینے میں بھیج دیا. میں پیغمبر پہاڑ پہ تھا, قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا. میرا نبی غار میں تھا, قرآن کو غار میں بھیج دیا. میرا نبی احد پہ, قرآن احد پہ. نبی بدر میں, قرآن بدر میں. نبی حنین میں, قرآن حنین میں. نبی تبوک میں, قرآن تبوک میں. پتا کہ نبی عائشہ کے بستر پہ, قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ. یہ سب کچھ نبی رحمت ہے. بند کیا گیا نہیں. میرا نبی مکے میں تھا, قرآن کو مکے میں بھیج دیا. میرا نبی مدینے میں تھا, قرآن کو مدینے میں بھیج دیا. میرا پیغمبر پہاڑ پہ تھا, قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا. میرا نبی غار میں تھا, قرآن کو غار میں بھیج دیا. میرا نبی احد پہ, قرآن احد پہ. نبی بدر میں, قرآن بدر میں. نبی حنین میں, حنین میں. نبی تبوک میں, تبوک میں. حتیٰ کہ نبی عائشہ کے بستر پہ, قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ. یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے. یہ سب کچھ نبی کی, یہ سب کچھ نبی کی. میرے بھائیو کیا کہا, میرے پیغمبر کی یہی رحمت ہے کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تھے دنیا کی حالت عجیب تھی. فانی بدایونی نے بڑی خوبصورت بات کہی, وہ کہتا ہے بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی, ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن تھی. اور جگنناتھ آباد نے اسی کو کہا ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے دن پر آگ تھا تحریف کی دنیا, یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, فلاطون خیرت سقراط کی دانش کی افسانہ, غرض دنیا میں چار سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشانِ نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا, کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا, جہاں میں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا, حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا, نذیر آیا, شہنشاہی میں جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا, مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, شہاب رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا. میرے بھائیو حضور علیہ السلام 40 سال بعد نبوت ملی, اس کے بعد 13 سال مکے میں رہے, یہ نبی کی رحمت ہے. 10 سال مدینہ میں رہے, یہ نبی کی رحمت ہے. 13 سالوں میں 114 آدمیوں نے نبی کا کلمہ پڑھا, یہ نبی کی رحمت ہے. اور 10 سالوں میں 144,000 صحابہ نے نبی کا کلمہ پڑھا, یہ نبی کی رحمت رحمت ہے. میرے بھائیو ابو بکر صدیق نے 2,00,000 مربع میل پہ اسلام کی حکومت قائم کی, یہ نبی کی رحمت ہے. فاروق اعظم نے 22,00,000 مربع میل پہ اسلام کی حکومت قائم کی 10.5 سال تک, یہ نبی کی رحمت ہے. 44,00,000 مربع میل پہ عثمان غنی نے 12 سال تک حکومت اسلامی قائم کی, یہ نبی کی رحمت ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ نے 4.5 سال تک 22,00,000 مربع میل پہ اسلامی حکومت قائم کی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 19 سال تک تنہا 64,00,000 مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم کی, یہ نبی کی رحمت ہے. یہ سب کچھ نبی کی, یہ سب کچھ نبی کی, یہ بھی رحمت ہے کہ رسول اللہ کے دربار میں قیدی آئے. کون آیا؟ ان قیدیوں میں ایک لڑکی تھی, وہ بے پرد تھی. حضور نے فرمایا بلال یہ میری نبوت والی چادر اس لڑکی کے چہرے پہ ڈالنا ہو. حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے. حضور نے فرمایا بلال بیٹی بھی ہوتی ہے.
اللہ کا اللہ
اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا, جہانوں کے لیے. بادشاہ ہو, حکمران ہو, روشنی چاہتے ہو, اس رحمت کے دروازے پہ آؤ. حکمران ہو, پاسبان ہو, لیڈر ہو, سیاست دان ہو, مولوی ہو, گناہگار ہو, نافرمان ہو, دیندار ہو, چودھری ہو, تاجر ہو, آؤ. اگر دنیا میں روشنی چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ. کیوں کہ قرآن اعلان کر رہا ہے وما ارسلناک الا اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا, جہانوں کے لیے. میرے بھائیو قیامت کی صبح تک, آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جو بھی دنیا میں اچھائی ہے وہ اچھائی رسول اللہ کے اندر موجود ہے. اور قرآن کہتا ہے انا آتوئینا کل کوثر, دنیا کی ہر اچھائی تیرے دامن میں ڈال دی. وما ارسلناک الا
میرا حاتم المظلومین رحمت للعالمین
حضور علیہ السلام رحمت للعالمین جہانوں کی رحمت. جہانوں کی رحمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو کتاب نبی پہ اتری وہ جہانوں کی ہدایت, اور جس خدا نے بھیجی وہ جہانوں کا رب. فرمایا میں رب العالمین ہوں, قرآن دل العالمین ہے, تو رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا, اے پیغمبر تو جہانوں کے لیے رحمت. خاتم المعصومین کا معنی کیا ہے؟ کہ حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی معصوم نہیں آئے, کوئی معصوم
نہیں آئے.
شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد بھی 12 امام معصوم تھے, لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی معصوم
نہیں.
حضور کے بعد کوئی معصوم
نہیں.
حضور پر معصومیت کا اور عصمت کا دروازہ رسول اللہ پہ بند ہو گیا. جس طرح جہانوں کی رحمت نبی کے علاوہ کوئی نہیں, اس طرح عصمت بھی محمد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں. وما ارسلناک الا, میرا دعویٰ یہ ہے کہ 14 صدیوں میں جتنا علم علیوں کی ولایت نبی کی رحمت ہے, خطیبوں کی خطابت نبی کی رحمت ہے, فقیہوں کی فاحت نبی کی رحمت ہے, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی ریاضت نبی کی رحمت ہے, بابا فرید الدین گنشکر کا تقویٰ نبی کی رحمت ہے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رات کا جاگنا نبی کی رحمت ہے, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ساری رات رونا یہ نبی کی رحمت ہے. مجھے آگے بڑھ کر کہنے دو, خالد ابن ولید کا جہاد نبی کی رحمت ہے, طارق ابن زیاد کا کشتیاں جلانا نبی کی رحمت ہے, محمود غزنوی کا سوات کا مندر توڑ دینا یہ نبی کی رحمت ہے, سلطان محمد غوری کا فاتح ہونا یہ نبی کی رحمت ہے, سلطان ٹیپو کا جہاد کرنا یہ نبی کی رحمت ہے. میں اس سے آگے بڑھ کر دوسری طرف آنا چاہتا ہوں, ابو حنیفہ کی فقاہت نبی کی رحمت ہے, امام مالک کا تقویٰ نبی کی رحمت ہے, امام شافی کا علم نبی کی رحمت ہے, احمد بن حنبل کا استقلال یہ نبی کی رحمت ہے. میں آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ امام غزالی نے جتنا علم پھیلایا یہ نبی کی رحمت ہے, امام رازی نے جتنی تفسیریں لکھیں یہ نبی کی رحمت ہے, اور امام ابن تیمیہ نے 700 کتابیں لکھیں یہ نبی کی رحمت ہے, جیل سے جنازہ اٹھا یہ نبی کی رحمت ہے, استقلال کا مظاہرہ کیا یہ نبی کی رحمت ہے, اور مجدد الفسانی نے جہانگیر کے دربار میں حق و صداقت کا پرچم اٹھایا یہ نبی کی رحمت ہے, اور شاہ ولی اللہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی یہ نبی کی رحمت ہے, شاہ عبد العزیز نے فتح اشریہ لکھا یہ نبی کی رحمت ہے, اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے دین پورے بر صغیر میں پھیلایا یہ نبی کی رحمت ہے, قاسم نانوتوی کا عشق رسول نبی کی رحمت ہے, رشید احمد گنگوہی کا تقویٰ یہ نبی کی رحمت ہے, خلیل احمد سہارنپوری کی عظمت یہ نبی کی رحمت ہے, عطا اللہ شاہ بخاری کی ساری خطابت یہ نبی کی رحمت ہے, الیاس دہلوی کی تبلیغی جماعت آج پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں پھیل گئی یہ نبی کی رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آؤ اس عشق کو دیکھو, اس محبت کو دیکھو کہ ظفر علی خان نے مدینہ منورہ جا کر کہا تھا, دیار یثرب میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں, دیار یثرب میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں, شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں, رہے سلامت لانے والا. یہ کہنا بھی نبی کی رحمت ہے. مولانا حسین احمد مدنی رسول اللہ کے روزے پہ کھڑے ہیں, ان کو گرفتار کیا جانے لگا, 18 سال پیغمبر کے روزے پہ حدیث پڑھائی اور نبی کے روزے پہ کھڑے ہو کر گنبد خضرا کو خطاب کر کے کہا کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, سلامت رہے تیرے روزے کی جالی, ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلال. یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے, کہو یہ سب کچھ میرے بھائیوں. مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کے سارے 22,000 فتوے یہ نبی کی رحمت ہے, علماء حق کی تبلیغ یہ نبی کی رحمت ہے, شبیر احمد عثمانی کی تفسیریں یہ نبی کی رحمت ہے, مولانا عبد الشکور لکھنوی کا سارا علم نبی کی رحمت ہے, اور محق نواز جھنگوی کی شہادت نبی کی رحمت ہے.
جب تک سورج چاند
رہے گا نہیں تیرا
نام
رہے گا,
سورج چاند
رہے گا.
اور جس دن مولانا حق نواز شہید ہوئے 300 یونٹ تھے, آج 14,000 یونٹ ہیں یہ نبی کی رحمت ہے, آج 14,000 یونٹ ہیں نبی کی. کتے بھونک رہے ہیں سپاہی صحابہ بڑھ رہی ہے یہ نبی کی رحمت ہے, کتے بھونک رہے ہیں, کتے چاں چاں کر رہے ہیں, لیکن سپاہ صحابہ پھیلتی جا رہی ہے، یہ نبی کی راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہیں، لیکن یہ قافلہ جا رہا ہے، یہ نبی کی رحمت.
زندہ ہے سنی، زندہ ہے، زندہ ہے سنی،
زندہ ہے،
سرکار ہے سنی،
زندہ ہے،
سنی کی سپاہ
زندہ ہے.
اور 1200 مقدمے پورے 3.5 سالوں میں سپاہ صحابہ پر ہوئے، 1200 مقدمے. 1200 مقدموں میں 16,000 کارکن ملوث کیے گئے، لیکن ایک بھی نہیں پیچھے ہٹا، یہ نبی کی رحمت ہے. ایک بھی نہیں پیچھے ہٹا یہ نبی کی. جنگ کی گلیوں میں بچے یتیم ہوئے، لیکن وہ حق نواز کا ترانہ گاتے رہے، یہ نبی کی رحمت ہے. میں برطانیہ امریکہ کے گلیوں بازاروں میں گیا، جس گاڑی میں بیٹھا حق نواز کی کیسٹ گونج رہی تھی، میں نے کہا یہ نبی کی رحمت ہے، یہ نبی
کی.
ایران بھونک رہا ہے، لیکن سپاہ صحابہ بڑھ رہی ہے، یہ نبی کی رحمت ہے. ایران کئی اپنے ایجنٹ کو پیسے دے کر سنیت کا لیبل لگا کر ان کو چوک میں اس نے چھوڑ دیا ہے، وہ بھونکتے جا رہے ہیں، لیکن میرا کام بڑھتا جا رہا ہے، یہ نبی کی رحمت ہے. میرا چالیس کروڑ روپیہ وائی نے لگایا جھنگ میں کہ آدم تارک نہ جیتے، لیکن آدم تارک اسمبلی میں پہنچ گیا، یہ نبی کی رحمت ہے. آدم تارک اسمبلی میں پہنچ
دنیا کا
غلط بات ہے، بے وقوف ہو تم، محسن آدم رسول اللہ کو کہتے ہیں پاگل، پتہ نہیں نعرہ لگانے کا. پہلے انہوں نے کہا تردید کی ہے، پھر نہیں سمجھے بات. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ 40 کروڑ روپیہ پانی کی طرح بہا دیا جھنگ کی گلیوں میں، لیکن آدم تارک پھر اسمبلی میں پہنچ گیا، یہ نبی کی رحمت ہے. ٹھیک ہے، اور اسمبلی میں بڑے لوگوں نے روکا، لیکن پھر بھی اس نے بل پیش کر دیا، یہ نبی کی رحمت ہے. میری جماعت کے ہر کارکن پر مقدمے ہوئے، کارکن جیلوں میں گئے، کارکنوں نے سختیاں جھیلی، لیکن ایک بھی نہیں پیچھے ہٹا، یہ نبی کی رحمت ہے. بچے یتیم ہو گئے لیکن پھر بھی باز نہیں آئے، یہ نبی کی رحمت ہے. عورتیں بیوہ ہو گئیں لیکن راستہ کسی نے چھوڑا، یہ نبی کی رحمت ہے. ہزاروں کارکن جیلوں میں گئے، راستہ کسی نے نہ چھوڑا، یہ نبی کی رحمت ہے. ایران کی حکومت چیختی رہی ہمیں کافر کھا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی ہر گلی میں صحابہ کے دشمن کے کفر کا اعلان ہوتا رہا، یہ نبی کی رحمت ہے. میرے بھائیو سپاہ صحابہ کا پروگرام، اگر سپاہ صحابہ کا پروگرام دنیا کے لیے ہوتا یہ مٹ جاتا، جس دن حق نواز شہید قبر میں اترا اسی دن مٹ جاتا، اسحار القاسمی قبر میں پہنچے اسی دن مٹ جاتے. ہمارا ایک پروگرام ہے، ہماری ایک دعوت ہے. حکمران سے نواز شریف کے دروازے پہ میں گیا، میں نے غلام اسحاق کے دروازے پہ، پاکستان اور جنگ فورموں کے اوپر، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے دروازے پر جا کر کہا کہ ایران سے ایسی کتابیں چھپ رہی ہیں جن میں صحابہ کرام کو کافر و مرتد لکھا گیا، ان کتابوں کو روکو. لیکن کسی نے نہیں روکا، ضبط نہیں کیا. انہوں نے کہا ہمیں ایران کی مجبوری ہے. ہم نے کہا تمہیں ایران کی مجبوری ہے، ہمیں گنبد خضرا مجبوری ہے، تم ایران سے مجبور ہو، ہم رسول اللہ کی عظمت و رحمت سے مجبور ہیں، تم اپنا کام کرو گے، میں اپنا کام کروں گا. شہادت راستہ نہیں روک سکتی، قاتلانہ حملے میرا راستہ نہیں روک سکتے. حکومت مجھے کہتی ہے 20 کمانڈوز ایران سے تمہیں مارنے کے لیے، میں نے کہا چھپ کر کوئی مارے تو مارے، لیکن اپنے دشمن سے کہتا ہوں اگر تو اتنا ہی بڑا کرو ہے تو سامنے آ کر وار کر، ادھر آؤ ڈارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، آ میدان میں اتر، ہم اللہ کے فضل سے چوک میں تجھے ملیں گے، چوراہے میں ملیں گے، بازار میں ملیں گے، ہر موڑ میں ملیں گے. کیوں ملیں گے؟ اس لیے کہ نبی کی رحمت. ایک ایم پی سابقا ایم پی آج مجھے کہنے لگا کہ جی پچھلے سالوں میں تو ایسی بات نہیں تھی، 4-5 ہزار آپ کا ووٹ تھا علاقے میں، اس مرتبہ 20-25 ہزار ووٹ ہے، ہم مجبور ہیں آپ کے پیچھے پھرنے پر. میں نے کہا یہ نبی کی رحمت ہے، یہ نبی کی. میں نے کہا یہ نبی کی ہماری تو کوئی بات نہیں، ہم تو ایک ہی بات پر یقین رکھتے ہیں. کس بات پر؟ جس کو حفیظ طائب نے کہا کہ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا،
حضور آئے تو سر احریمش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ یہ سب کچھ نبی کی، اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ہمارا کیا کمال ہے، یہ نبی کی رحمت ہے، کہو یہ نبی کی، یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے حق نواز کی صدا بلند کر رہے ہیں، یہ نبی کی رحمت ہے، یہ نبی کی۔ معین قریشی صاحب وزیر اعظم ہے ماشاءاللہ، سب کہو سبحان اللہ، سانو جیڑا بھی ملیا نگالا ہی ملیا، سانو جیڑا بھی ملیا چنگے ملے ہو ماشاءاللہ۔ بی بی کہندی ہے مینوں بھی یہ منظور ہے، بابا کہندا مینوں بھی یہ منظور ہے، بابو کہندا مینوں بھی یہی منظور ہے۔ امریکہ سے ملا ماشاء، کہاں سے ملا ہے، امریکہ سے ملا، 35 سال امریکہ میں رہے ہیں موصوف۔ پاکستان والے کسی پر اتفاق نہیں ہوا، پاکستان والے کسی پر اتفاق ہوا امریکہ کے آدمی پر۔ چلو جی ٹھیک ہے، اور یہاں آ کر ضابطہ بنا رہے ہیں کہ ضابطہ اخلاق الیکشن کا یہ ہے کہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہے، کوئی کسی کو چاہے ہو کافر لیکن کہے گا، چاہے ہو کافر لیکن کہے گا۔ ٹھیک، مفتی صاحب، مفتی معین قریشی صاحب، یہ فتوے کہاں سے آئے، تم فتوا کب سے لگانے لگ گئے ہو؟ کوئی کسی کو کافر نہیں کہے گا، میں نے پہلے بھی کہا آج کہتا ہوں کہ تمہارا ضابطہ اخلاق ہم مانتے ہیں ایک شرط پر، وہ شرط تم مانو تمہارا ضابطہ اخلاق ہم مانیں گے، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہی۔ قریشی صاحب، جو ضابطہ اخلاق تم نے جاری کیا اس کے مقابلے میں ہماری ایک شرط ہے، وہ تم مان لو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ پاکستان میں ایران اور پاکستان کے شیعہ کی طرف سے ایسی کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں جن میں صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اہل بیت اعظام کو کافر لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں، توجہ، یہ میرے ہاتھ میں وہ خمینی کی کتاب ہے جس میں حضرت عمر فاروق کو 119 صفحے پہ خمینی نے کافر لکھا، یہ میرے ہاتھ میں۔ یہ میرے ہاتھ میں وہ کتاب ہے، اس کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی نے کہا، میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا، یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے جس کے 115 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ ایک دوسری کتاب ہے۔ یہ کتاب قریشی صاحب توجہ فرمائیں، یہ کتاب تحفہ حنفیہ غلام حسین ندوی نے لاہور سے لکھی، یہ کتاب، اس کتاب کے 250 صفحے پہ غلام حسین ندوی نے کہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے۔ قریشی صاحب، مفتی معین قریشی صاحب، میری طرف توجہ فرمائیں، میں خانے وال کے ہزاروں کے اجتماع میں تمہارے سامنے اپنی شرط پیش کر رہا ہوں کہ تم نے ضابطہ اخلاق جاری کیا کہ کوئی کسی کو کافر نہ کہے، میں اسے مانتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کتابیں تمہیں دکھاتا ہوں، رسول اللہ کے خلفاء کو ان کتابوں میں کافر کہا گیا، یہ کتابیں ضبط کرو ہم تمہاری بات مان لیں گے، لیکن اگر کتابیں ضبط نہ ہوئیں، خمینی کا لٹریچر ضبط نہ ہوا اور یہ کتابیں بند نہ کی گئیں اور صرف یک طرفہ ٹریفک لا کر تم مجھے روکو کہ میں شیعہ کو کافر نہ کہوں، تو پھر یہ تمہارا ضابطہ اخلاق میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر اس کی دھجیاں دائے آسمانی میں بکھیر چھوڑوں گا۔ میرے بھائیوں توجہ فرمائیں، میرے بھائیوں ہم یک طرفہ ٹریفک نہیں چلنے دیں گے، ٹھیک ہے، الیکشن توجہ
سپاہ صحابہ کی پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی شیعہ کو انشاءاللہ اسمبلی میں جانے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور جو آج سنی الیکشن لڑ رہے ہیں وہ سپاہ صحابہ کے موقف کی تائید کریں گے تو ان کی حمایت کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر کسی کی حمایت سپاہ صحابہ نہیں کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے. بے نظیر جب وزیر اعظم بنی تو اسمبلی میں 44 ممبر قومی اسمبلی میں شیعہ تھے. اس کے بعد مولانا نواز 90 میں شہید ہوئے اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا اس الیکشن میں ہم نے پورے ملک کا دورہ کیا, لاہور کے اجتماعات میں تقریریں کی, مولانا حق نواز کا پیغام پہنچایا اور آپ نے دیکھا کہ جب نواز شریف کی اسمبلی بنی تو اس میں صرف 11 ممبر قومی اسمبلی کے شیعہ گئے. کتنے؟ 44 میں سے
11.
اور اس مرتبہ ہماری کوشش ہے کہ ایک بھی شیعہ ممبر اسمبلی میں نہ جائے. کیوں نہ جائے؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا شیعہ بھی پاکستان میں رہتے ہیں کیوں نہ جائیں. میں نے کہا جناب بات سنیں, سنیوں کے ووٹ دے کر جب شیعہ اسمبلی میں جائے گا تو وہ اپنی فقہ کی نمائندگی کرے گا, ہماری نمائندگی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ووٹ سنیوں کا لے کر نمائندہ شیعوں کا بنائے, ہم کوئی پاگل ہو گئے؟ شیعوں وہ دور لٹ گیا, وہ دور چلا گیا جب تمہاری جاگیروں اور سرمایہ کے بل بوتے پر غریب سنی کے امیروں کو خریدا جاتا تھا. اور اب وہ دور نہیں ہے. اب بنظیر کو بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں, میں شیعہ میں شیعہ تو ہزار والی آنکھ, تیرا نکاح شیعہ نے پڑھایا, تیرا خاوند شیعہ تو آپ شیعہ ہے یا نہیں ہے بلند. اور مسلم لیگ میں بھی جو شیعہ ہیں وہ بھی ہماری نظر میں. ٹھیک ہے. چاہے اسمبلی کا, چاہے مسلم لیگ کا امیدوار ہو, پیپل پارٹی کا امیدوار ہو, آزاد ہو, جو بھی شیعہ ہوگا سپاہ صحابہ اس کو شکست دینا اپنے منشور کا حصہ سمجھتی. سمجھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمارا ساتھ دو گے؟ شیعہ کو ناکام کرنے کے لیے سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے؟ جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کر دیں گے. دونوں ہاتھ, دونوں ہاتھ سیدھے سیدھے, ٹھہرو ٹھہرو, دونوں ہاتھ کھڑا کرو دونوں. اور ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر ٹھہر, نعرہ نہیں لگا, کیا کرتے ہو؟ ہاتھ کھڑے رکھو سیدھے سیدھے. یہ پٹھے کا مطلب پتہ کی ہونا, یا ایکڑا ایکڑا مطلب ہے قومی میں اسی نہیں دے صبح دیا. سیدھا ہاتھ کرو سیدھا. ٹھیک ہے. کلمہ تو کلمہ, کسی شیعہ کو ووٹ نہیں دیں گے اور کسی شیعہ کو کامیاب ہونے. بس اے پیغمبر تو کہہ دے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون, جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا. پیغمبر کو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, تو کہہ دے اے کافرو. رب نو پتا سی ادا دے صوفی آنے نے میرے گئے کافر نو کافر نہ آخو ہو تینو کافر آخیے. بابا اسحاق بچارا تر گیا انہوں آخ دئیے. بی بی جی نے پتی آخیا, انہیں آخیا میرا منشور یہ ہے کہ میں مولویوں کی اسلام سے جان چھڑانا چاہتی ہوں. اسلام کی مولویوں سے جان, اسلام کی مولویوں سے جان. میں اتھے ایک جلسے کیا کراچی پر پچھلے ہفتے, میں کہا سانو منظور ہے, سانو ساڈے تو جان چھڑا لا اسلام دی, کہ تو اسلام نو قابو کرا. ٹھیک ہے. تو اسلام نو کسے بچہ جمے تو اذان تو دینی آئندہ, اذان جناب نے دینی ہے, جنازہ نصرت کٹورے پڑھونا, ترنگا آسم زرداری نے کٹھا کرنا, تو اذان دینی جہانگیر بدر نے, تو مسیح کی چاڑو دینا فاروق لگاری ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, جان چھڑا لو. وہ گل ٹھیک ہے, کوئی نہیں کرنا, سارے نے سودا کرنا. اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم دینی جماعتوں سے اتحاد نہیں کریں گے. بالکل تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے, تسی ماشاء اللہ لائق ہی ہے نہیں ہو بابو جی, تسی یہ لائق ہو.
بیان جاری کرتا ہے کسی مذہبی جماعت والے اتحاد میں پوچھا انہیں مسلم لیگیاں بھی یہ بیان کنے دعا الیکشن ایک کوئی پاگل بھی نہیں ایسا کا بیان دینا انہیں کہا وائی صاحب نے دعایا کنے دعایا میں کیا جی تا بوٹا نہ میں نے پٹا تھوڑا کی ہونا یہاں کا حال ہوئے کہ سلوکڑیاں کے پچھوں نکلنیاں نے چند پرچیاں جنہ کا تے لکھا ہوا انا للہ و انا الیہ ہم دینی جماعتوں سے اتحاد نہیں کریں ویسے چاہیے تھا ایسے اس لیے کہ ان کو جو ہوا تھا ہم اکیلے جی جائیں گے وہ بھی ہوں سامنے آنے والی ہے گل 6 اکتوبر آ رہا ہے 6 اکتوبر بلکہ اتو پہلے ہی آ رہا ہے اور ماشاءاللہ اس ملک چ روٹیاں کی بڑی پربھار ہے ساڈے اتنے ٹوبے دے اندر فیصل آباد ایک دوسرا ضلع ہوں بڑے ٹوبا اتے ایک امیدوار صاحب نے خیر وہ امیدوار صاحب بڑے پریشان نے انہوں نے سویرے پوچھا جی تھی آئے نہیں بازار چ وہ کہنا میرے گھر چ روزانہ ایک بندہ لوٹ وہ خود لوٹے سی ماشاءاللہ انہوں نے 3 پارٹیاں راتوں رات بدلیاں وہ کہنا میں کتنے بدلیاں حکومت ہی بدل گئی میرا کی قصور ہے جہی حکومت آ گئی آپ وہ اچھا ہوں جناب اپنا میاں صاحب انہوں کہ میاں صاحب اندر گئے پچھوں کلرا سٹ گیا میاں صاحب باہر نکلے تو پچھلے پاسے سٹ گیا ایک بندے نے باہر لیا کے لوٹیا نا ہار پاتا اچھا اتنے لوٹے بڑے مہنگے ہو گئے ویسے اتنے کا کوئی پتا نہیں ویسے ایک گھر جہاں بندہ راتوں رات بدل جائے ہار ضرور پاؤ ٹھیک ہے اتنے کتنے لڑائی لوٹیا نہیں نہ ہو جائے بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے اور دینی قیادت کو دینی لوگوں کو اسلامی افراد کو الیکشن میں بھیجیں اس کے لیے تیار ہو اگر اس مرتبہ دینی قیادت نہ آئی یہ بھی سن لو کہ تسی آکھیا جی مزہ کسی ہور دا چکھنا ہی چکھنا تے وہ اگلی اسمبلی بھی سال سوا سال نہیں ہونی بابا اسحاق جی پشاور تو آنا چاہتا ہے وہ کہنا میں تیار آن لئی غبار کہنا چھا جائے کہنا غبار سیاست کی چھٹنے کے بعد میں آؤں گا بابا اسحاق کہنا یعنی جب اسمبلی نوی بنوں گی انہوں توڑن لئی نہ آیا تو میرے بابا اسحاق نال کہہ دے بابا جی ان شاء اللہ تیار ہیں اس واسطے فکر نہ کرو جی اس دفعہ نہ صحیح تھی اگلی دفعہ مقابلہ ہوگا لادین قوتوں کا اور دینی قوتوں کا یہ جو درمیان خس رہے ہیں نا سارے آؤٹ ہو جانے ٹھیک ہے لادین قوت کا اور دینی قوتوں کا مقابلہ ہوگا درمیان والے سارے ہجڑے ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے دینی قوتوں کا ساتھ دیں گے آپ لوگ جو ساتھ دیں گے میرا ہاتھ کھڑا کریں بھئی ایک بات یاد رکھیں لاہور میں جو واقعہ پیش آیا مسجد احسان کا وہ بڑا سنگین واقعہ اس میں شیعہ کے وہ اشتہاری مجرم جو دھن سے مفرور ہیں ہماری ابھی تک کی تفتیش کے مطابق وہ اس میں ملوث اور انہوں نے مسجد کے اندر فائرنگ کی وہی لوگ جنہوں نے جامعہ عثمانیہ سکلے ٹاؤن میں نماز فجر کے وقت بم مارا تھا حکومت کی کئی ایجنسیوں نے کہا کہ راہ کے ایجنٹوں کا کام ہے راہ کے ایجنٹ مسجد ایک محلے کی دور جا کر مسجد میں جہاں گاڑی بھی نہیں جا سکتی چھوٹی سی مسجد میں کبھی انہوں نے بم نہیں مارا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا یہ واقعہ شیعہ کی طرف سے ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور میں نے حکمرانوں سے کہا کہ تم ان کو گرفتار کرو نہیں کرو گے تو پھر بھی ٹھیک ہے ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں تم جانتے ہو کہ سپاہ صحابہ بازو قوت سے انتقام لے سکتی ہے اور لے گی یہ بھی سن لو اگر حکومت نے ان بناشوں کو نہ پکڑا تو ہم انتقام بازو قوت سے لیں گے اور وہ سفید داڑیوں والے بے گناہ افراد جو مصلح رسول پہ شہید کر دیے گئے مصلح پیغمبر مصلح نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق نماز سنت کے مطابق ادا کر رہے تھے اس مسلح پہ زیادہ دے. تم کہتے ہو ہم چپ کر جائیں گے نہیں ہم اپنے دشمن کے بارے میں جذباتی نہیں ہوتے ہم بڑے تحمل سے انشاءاللہ تم سے بدلہ لیں گے اور تمہیں پتا چلے گا کہ بدلہ کیسے لیا جا رہا ہے یہ تمہیں پتا چلے گا چلنا چاہیے اور بڑے ٹھنڈے طریقے سے میں کہہ رہا ہوں میں کچھ جذبات میں نہیں آیا شیو تم نے بے گناہ نمازیوں کو ذبح کیا مسجد میں نہتوں کو یہ کوئی بہادری نہیں یہ کوئی بہادری تم سامنے آؤ ہمارے سامنے
یہ ڈان کا بدماش سفیر پاکستان میں جو بیٹھا ہے ایرانی سفیر، میں اس بدماش کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔
یاد رکھو، یہ لکھا ہے ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم۔ اس آیت کو میرے پاس بھیجنے پہلے اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا اور سنا ہوتا کہ کسی کو گالی نہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھر سچے خدا کو گالی دے۔ کافر کہنا کسی کو یہ گالی نہیں ہے۔ کافر کا معنی سمجھو، کافر کا معنی ہے انکار کرنا، کافر کا معنی ہے شاہی کہتے ہیں ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں، یعنی منکر ہے تمہارے۔ اور کسی کو یہ کہنا کہ تو اسلام کا منکر ہے، یہ کہرا لی ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان الذین کفروا یعنی کافرون، اس کا مطلب قرآن نعوذ باللہ گالیوں سے بھرا ہوا۔ کسی کو کفر کہنا گالی نہیں ہے، گالی کس کو کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھو علماء بیٹھے ہیں، گالی خلاف واقعہ بات کو کہتے ہیں۔ خلاف واقعہ بات کسی کو کہنا اس کا نام گالی ہے، جو واقعہ کی بات ہو اس کا اظہار کرنا یہ قرآن کی سنت ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آلہ وسلم۔